Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala khatamun nebiyyin amma ba'd. Fauzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aaj hafte ka din hai aur hafte ke din hamare yahan Fahmut Tasawuf jo khanqahon ke liye likhi gayi kitab hai uski taleem hoti hai. ذرائع کا باب چل رہا تھا یعنی کن کن ذریعے سے کن کن ذرائع سے تصوف کے جو مقاصد ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں تو ان میں دو قسم کے ذرائع کا ذکر آیا تھا ایک جو فاعلات کہلائے جاتے ہیں فاعلات وہ ہیں جن سے انسان کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو ابھارا جائے ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے تو وہ ظاہر ہے بہت مفید ہوتی ہیں اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جن میں ذکر مراقبہ اور شغل آتا ہے اور دوسرے ذرائع جو ہیں وہ مجاہدات کہلاتے ہیں مجاہدات وہ ہے جو انسان کے اندرونی تقاضے ہوتے ہیں نافرمانی کے فجور کے ان کو دبانے کے لیے مجاہدات ہوتے ہیں تو فاعلات مطلب مفید جو صلاحیت ہیں ان کو ابھارنے کے لیے ہیں اور جو مجاہدات ہیں وہ نقصان دہ جو انسان کے اندر رجحانات ہوتے ہیں ان کو پہلے جو ہے نا مطلب جو فائلات ہے وہ مفید چیزیں جو انسان کے اندر ان کو ابھارنے کے لیے اور مجاہدات جو ہے وہ غلط چیزیں جو انسان کے اندر غلط تقاضے ہیں ان کو دبانے کے لیے اب جو اگلا باب آ رہا ہے اس میں جو فائلات ہیں ان کی مزید تفصیل ہے وہ فائلات جن میں خطرہ ہے کیونکہ فائلات دو قسم کے جس میں خطرہ ہے اور جس میں خطرہ نہیں ہے بعض فائلات ہوتے ہیں جن میں خطرہ ہوتا ہے مثلا ابھی جو ذکر آ رہا ہے یعنی ان کا فائدہ بھی ہوتا ہے جس اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جیسے اسٹیرائڈس ہاں جی تو اسٹیرائڈس ظاہر اس میں فائدہ تو ہے نا مطلب جس بعض دفعہ اس کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکتا لیکن اس میں خطرہ بھی ہوتا ہے تو اس کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے اور پروسیجر صحیح مینٹین رکھنا ہوتا ہے ورنہ کچھ نقصانات اس کے ہو سکتے ہیں تو وہ فائلات جن میں خطرہ ہے اس کا ذکر ابھی جائے گا تصور شیخ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کی انبیاء میں حکایت بیان فرماتے ہیں جن کو ان کی قوم نے مارا تھا اور خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے اے اللہ میرے قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثل حاضر تھے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سامنے نہیں تھے اور یہ غایت محبت کی وجہ سے ہے مطلب یہ ایک چیز ہے جو انسان کے سامنے محبت کی وجہ سے شیخ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کا جو اثر ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں البتہ شیخ کی غیر موجودگی میں اس نعمت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تصور کی ایک طاقت دی ہے جسے وہ اپنے آپ پر وہ کیفیت قدر طاری کر سکتا ہے جو فی الحقیقت وہاں موجودگی میں حاصل ہوتی جس کی طرف اشارہ اس حدیث شریف سے بھی ہو سکتا ہے انتا بد اللہ کا ترا یعنی دیکھنے کی حالت میں جس کیفیت میں عبادت ہوتی ہے ایسی بات کرو اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا حکم نہیں دیتا جو ممکن نہ ہو جیسے کہ فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اللہ جل شانہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا بس ایسا کرنا ممکن تھا تبھی تو کہلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات میں جانب اللہ وحی سے ہوتی ہے تو اپنے آپ کو شیخ کی غیر موجودگی میں تصور کے ذریعے سے صحبت میں بیٹھے تصور کرنا تصور شیخ کہلاتا ہے اس کے بے انتہا برکات ہیں اس کے بے انتہا برکات ہیں یعنی انسان یہ حاصل کر سکتا ہے. ہم تصور میں شیخ کو دیکھیں اور شیخ کے فیس سے ملے ہم کو خدا, شرک کیسے یہ تصور ہے کہ اسے کیا ہوتے ہیں خدا سے جدا. یعنی شیخ ہوتا ہی اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے, تو شیخ کی یاد رہنے سے اللہ یاد آتا ہے, اللہ تعالیٰ سے غافل انسان نہیں ہوتا, ورنہ پھر وہ شیخ کیسے؟ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دور کر لے تو پھر تو شیخ نہیں ہے. ہاں جی, شیخ تو ہوتے ہی اللہ تعالیٰ سے ملانے کے لیے. تو جب شیخ یاد آئے گا تو اللہ بھی یاد آئے گا, ٹھیک ہے نا. یہ تو ایک پل ہے جس پر ہم گزر کے آگے پا جائیں منزلی مقصود, یہ تو ایک پل ہے جس پہ ہم گزر کے آگے پا جائیں منزلی مقصود. شیخ کا کام ہے ملانا اس سے, فرض اپنا کرتے ہیں وہ اس سے ادا. ہاں مگر جس میں احتیاط نہیں, نہیں جائز اسے تصوری. ہاں مگر جس میں احتیاط نہیں, نہیں جائز اسے تصوری. ممکن ہے اس کے منہ سے نکلے کبھی غیب میں بسیے حاضر کچھ ندا. شیخ کو نہ اوکے ملے میرے شیخ یا کچھ طرح. ہمارے عوام میں بعض اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں, تب یہ بات ہوئی ہے. ہمارے کاکا خیل لوگ یا اس قسم کے جو ہے نا, وہ کبھی کبھی ان کو نہ سمجھی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں نا کہ کاکا صاحب بنے کئی رحمت اچھ. اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی لوگ اس طرح کہتے ہیں, ان کے نظرات نیچے سے روک ہوا ہے. لیکن وہ مطلب ظاہر ندائے غیب اس کو کہتے ہیں, تو ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے اپنے بزرگ دیتے نہیں یہ تصور عوام کو آج کل, اس لیے اپنے بزرگ دیتے نہیں یہ تصور عوام کو آج کل, کسی نہ سمجھ کے کلام سے نہ ہو کوئی لفظ شرک کا کبھی ہویدا. ہاں جی, ہم اگر خود بخود کسی کو ملے اس کو روکتے ہوئے بھی نہیں اس سے کہ, ہم اگر خود بخود کسی کو ملے اس سے روک, اس کو روکتے بھی نہیں اس سے کہ اپنی نعمت کی لاج رکھتے ہیں. وہ شبیر اس کی عادت ہے صدا. وہ خود بخود اللہ اس کی لاج رکھتے ہیں, اگر کسی کو خود دے دیا تو اس کو کنٹرول بھی کر لیتے ہیں, اس کو سمجھ بھی دیتے ہیں. ہاں جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بخود آج کل بھی اگر ہو جائے تو اس کو روکنا نہیں. ہمارے جتنے بھی اکابر کے سلسلے تھے بڑے بڑے, قادری سلسلہ, نقشبندی سلسلہ, چشتی سلسلہ, ان سب میں تصور شیخ ہوا کرتا تھا, بلکہ بعض میں ابھی تک ہے. ہمارے حضرت عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رائے پوری سلسلے کے وہاں بڑے تھے, بالکل ڈی ایم ٹی اسٹائل مل یہیں پر ہوتے تھے, رائے تبلیغی جماعت کے اکابر میں سے تھے. ہاں جی, تو ان کے ایک مرید نے مجھے کہا کہ مجھے حضرت نے فرمایا کہ آپ یہ تصور کر لے کہ ایک تخت کے اوپر ایک بڑی عظیم شخصیت بیٹھے ہیں, اس کی طرف سے مجھے آ رہا ہے. تو میں نے کہا کہ حضرت اس کو کیا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا. ہمیں تو اپنے بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا. اب ظاہر ہے یہ پہلی دفعہ اس پہ رکاوٹ پڑی تھی حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے وقت. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت شیخ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید تھے. تو نقشبندی سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کو تصور شیخ تعلیم کی. تو اس وقت یہ فتنے شروع ہو چکے تھے, یہ جو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں نا جس سے لوگوں کا ذہن ان چیزوں کی طرف جاتے. تو حضرت ان معاملے میں ذرا ٹچی تھے. تو حضرت نے کہا کہ حضرت کیا یہ تصوف کے لوازمات میں سے؟ اگر لوازمات میں ہو تو میں تو معذور ہوں, پھر تو میں نہیں کر سکتا. ہاں جی, اور اگر لوازمات میں نہیں تو مجھے اسے معاف رکھا جائے, کیونکہ مجھے تو یہ سراسر شرک نظر آتا ہے. ہاں جی, تو حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ان کو اپنے گلے سے لگایا, فرمایا ماشاء اللہ آپ طریقے, آپ کا طریقہ طریقہ نبوت ہے, انشاءاللہ میں آپ کو اس طریقے سے چلاؤں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ چیز مطلب ظاہر راس نہیں آتی, یا ان کو مطلب ان چیزوں کے منفی چیزوں کے بارے میں زیادہ ادراک ہوتا ہے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کے بعض اصلاح الرسوم کا جو رسالہ مطلب ان کا نکلا تھا, تو انہیں بڑی سختی کے ساتھ بعض چیزوں کو روکا ہے, جبکہ ہمارے بعض اکابر ان کو اس میں اتنی سختی نہیں کرتے تھے. تو ان مکابر سے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ تو اس پہ بڑا تشدد کرتے ہیں, آپ جو ہے نا مطلب اس کے بارے میں اتنے زیادہ نہیں بات کرتے, کیا وجہ ہے؟ تو ان حضرات نے فرمایا بھئی ان کو عوام کے بارے میں زیادہ آگاہی ہے لہٰذا وہ کر سکتے ہیں, ہمیں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے لہٰذا ہم ان کے بند کر سکتے ہیں. سمجھ میں نا بات, یعنی چونکہ بعض حضرات کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے, مطلب یعنی اس کو کس چیز سے کیا پیدا ہو سکتا ہے, مطلب یہ مطلب اس وقت یہ چیز وہ نہیں ہوتی اتنا زیادہ سخت, لیکن اس سے کچھ مزید چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں, تو اس وجہ سے ان کو روکا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ ان چیزوں پہ نظر نہیں ہوتی تو اس میں رخصت دیتے ہیں. تو یہ تصور شیخ بھی اس قسم کی ایک چیز ہے کہ جن کا زراعت کی اس پر نظر ہے کہ اس سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. ہمارے مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی تھا کہ وہ خود سے اگر کسی کو ہو جاتا تو اس کو نہیں روکتے تھے, اور اگر کوئی قصدن کرتا تو پھر آئی مطلب یہ والی بات ہے. حالانکہ ابھی تک پاس بزرگ ایسے جو قصدن کرواتے. اصل تصور تو اللہ تعالیٰ کا ہے, لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آ سکتی اس لیے اس کا تصور آسانی سے جمتا نہیں. مطلب ابھی درمیان لنک ان ٹو دا سبجیکٹ. ہاں جی, اس لیے وساوس آتے ہیں. ان وساوس کو دفع کرنے کے لیے, کیونکہ شیخ محبوب ہوتا ہے اور اس کا تصور باقی تمام خیالات کو دفع کر سکتا ہے, اس لیے بعض رات کے ہاں تصور شیخ کی تعلیم دی جاتی تھی. ہاں جی, لیکن چونکہ بعد میں تباہی میں فساد آ گیا اس لیے متاخرین مشائخ نے اس کے مقاصد پر نظر کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا. کیوں؟ مقصود تو ہے نہیں, ذریعہ ہے نا. آپ کو پتہ ہے ذریعے میں اور مقصد میں بنیادی فرق کیا ہے؟ ذریعے اور مقصد میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مقصد کو کسی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا. ہاں جی, اور ذریعہ اگر ایک ذریعے سے کام نہ ہو تو دوسرے ذریعے پہ چلے جائیں, مطلب دوسرے سے ذریعے سے کام کر لیں. اب مثال کے طور پر یہ ہم نے دیکھا, یہ نہیں ہے پیچکش اسکریو کرنے کے لیے. ہاں جی, اب بعض لوگ کے پاس نہیں ہوتے تو چوری اٹھا کے اس سے کر لیتے ہیں. اب اس کو کہیں گے بھائی یہ پیچکش ہے, کہتے بھائی کام ہو رہا ہے بس, ٹھیک ہے, اٹ ورکس. کہتے اٹ ورکس. تو مطلب یہ ایک ذریعہ ہے, تو بس ذریعے پہ تو سختی نہیں ہے نا. آپ ایک طریقے سے نہیں کر سکتے, دوسرے طریقے سے کر لو. دوسرے ذریعے سے نہ ہو جاتے تیسرے طریقے سے کر لو, کوئی اپنا طریقہ ایجاد کر لو. مطلب یہ کوئی مطلب لازم نہیں ہے کہ آپ خواہ مخواہ, کیونکہ ذریعے پر اگر آپ نے جمود اختیار کیا تو سمجھو کہ آپ نے اس کو مقصد بنا لیا. فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے مستحب کو ایسا درجہ دیا جس سے واجب نظر آئے تو اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے. مستحب تو شرعی چیز ہے نا, وہ تو شرعی دلیل کی سبب ہوتا ہے. اب اگر وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی کوئی اس پر ایسا مظاہرہ کر لے کہ جس سے لگتا ہے جیسے اس کی نزدیک یہ واجب ہے, تو پھر اس کے لیے ترک واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, سمجھ میں آ گئی نا بات. یہ جمعہ کے دن کبھی کبھی یہ جو ہے نا مطلب جو دو صورتیں ہیں سورہ دہر اور ہاں جی کون دوسری کون صورت ہے علی فلام سجدہ سورہ دہر, یہ پڑھنا سنت ہے فجر کی نماز میں جمعہ کے دن. علی فلام سجدہ میں چونکہ سجدہ بھی ہے تو لہٰذا چونکہ عوام کو اگر پتہ نہ ہو تو کنفیوژن ہو سکتی ہے اگر بڑی جمعہ تو, اس وجہ سے لوگ جنب وہ نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ سنت ہے, مطلب یہ سنت مستحبہ ہے, سنت موقد نہیں ہے, یہ بھی فرق ہے. سنت موقد مستحبہ جو ہے یہ مستحب کے حکم میں ہوتا ہے. تو حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عادت تھی کہ وہ ہر جمعہ میں کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, مطلب ان کے تو حضرت تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ نماز ان نہیں پڑھانی ہوتی تھی, کیوں جہاں بھی جاتے لوگ ان سے پڑھواتے, تو لہٰذا اس کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا, بس ٹھیک ہے. اب ان کے بعض جو ماننے والے تھے نا وہ تھوڑے سے اس میں پر تشدد ہو گئے, اس طرح ہو گئے کہ وہ جہاں پر نہیں پڑھائے وہاں نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا بھائی, مستحب ہے نا, مطلب وہ تو واجب تو نہیں ہے. تو واجب اگر آپ نے وہ کر لیا تو مان لیا تو پھر تو اس کا ترک واجب ہو جاتا ہے. ہاں جی, یہ ان کے حضرت کے کچھ حضرات آئے ہوئے تھے نا, مولانا زرگن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, تو اب ظاہر ہے وہ چونکہ گاؤں تھا, حضرت تو بالکل گاؤں میں رہتے تھے نا, تو گاؤں والے کو نہیں پتہ اتنا زیادہ, اور ان کے اب بالکل سادہ نماز ہوتی ہے, وہ زیادہ تفصیلات انہوں نہیں جانتے. تو جیسے مولانا ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ مطلب وہ کرتے تھے نا, ہر چیز کے بارے میں وہ کرتے تھے کہ ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے, ایسے ہونا چاہیے. حضرت کا بہت زبردست مطلب ہوتا, یعنی یہ شعبہ مضبوط تھا. تو مولا فکر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے تھے ان کے یہاں, تو کئی چیزوں پہ گرفت کی نا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. تو مولا فکر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ان کو, یہ پشتون ہے, یہ اتنی اردو نہیں جانتے, یہ پشتون ہے اتنی اردو نہیں جانتے. بس حضرت خاموش ہوئی, کیوں سمجھ میں آ گئی بات ان کو کہ واقعی مطلب ظاہر ہے ان کے ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے بس وہی کر لیا نا. ہاں, تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ وہاں سادگی تھی مولا زرگل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, مطلب وہ والی بات نہیں تھی. تو ایسا ہوا کہ کچھ انہوں نے مطلب کیا کہ کون نماز پڑھائے گا اور کیا ہوگا وہ. تو نظران نے کہا کہ ہاں برابر, بس اس طرح ہی کرنا چاہیے. تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ واقعی شیخ کے مطلب ٹھیک ہے محبت کی وجہ سے آپ کریں, اس میں کوئی نقصان نہیں, لیکن ماشاءاللہ دوسرے لوگ بھی تو مشائخ ہوتے ہیں نا, تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مطلب سب کو تو اپنے شیخ کا پابند نہیں کرنا چاہیے نا. ہاں جی, تو بہرحال یہ کہ یہ اس قسم کی بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ یعنی مطلب اس میں آ جاتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھنا چاہیے, اور جو واجب ہے واجب درجے میں, سنت مقدہ کو سنت مقدہ میں کے درجے میں رکھنا چاہیے. جن حضرات کے ہاں یہ تعلیم تھی, ہاں تعلیم تھی, تو وہ بھی اس کے مقاصد میں نہیں سمجھتے تھے. ہاں میں ایک عرض کرتا ذریعہ اور مقصد کا, تو ذریعہ ذریعہ ہوتا ہے, اس کو ذریعہ کے درجے میں رکھنا چاہیے. اس سے اگر آپ نے بڑھا دیا تو مقصد میں شامل ہو جائے گا. تو پہلی دفعہ میں یہ مناشر صاحب کے ہاں ہم نے جب ذکر جہری کیا تھا تو نکل گئے غصے سے, مطلب وہاں مجلس سے نکل گئے. تو خیر بہرحال وہ مجھ سے غلطی سے ہوا تھا, ورنہ میرا طریقہ یہ نہیں تھا, کیونکہ میں جب نئی جگہ پہ ذکر کراتا ہوں تو میں نہیں کراتا ہوں, میں مطلب پوچھتا ہوں. تو غلطی اس طرح ہو گئی, پہلی دفعہ میں ادھر بیان ہو گیا اور غلطی سے شروع کر دیا. اب جب شروع کر دیا پھر میں نے کہا اب اگر روک دوں گا تو پھر خامخواہ لوگ پوچھیں گے کیوں روک شروع کیا تھا اور روکا کیا وجہ. پھر میں نے کہا چلو اب ہو گیا, جو اب اللہ مالک ہے, تو میں نے چلنے دیا. اور دیر سے مولانا غصے سے نکل گئے. اب جب بعد میں آ گئے تو مجھے کہتے شاہ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا ذکر کرایا. کیا اس طرح ذکر صحابہ کرام کرتے تھے؟ میں نے کہا نہیں. تو پھر آپ نے کیوں کرایا؟ میں نے کہا ہم اس کو ذریعہ سمجھتے مقصد نہیں سمجھتے, ان کو ضرورت نہیں تھی ہمیں ضرورت ہے. ہاں جی, تو ہم کرتے ہیں, تو ان سے ہم توقع بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کی اصلاح ہو چکی تھی, لہٰذا ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور میں نے کہا آپ بھی اگر اس کو لازمی سمجھیں گے نا تو میں آپ کو بدعتی کہوں گا, چونکہ ہم اس کو لازمی نہیں سمجھتے, ہم صرف ایک ضرورت سمجھتے ہیں, ایک ذریعہ سمجھتے ہیں, لہٰذا ہمیں کوئی بدعتی نہیں کہہ سکتا. بس ان کو بات سمجھ میں آ گئی, الحمدللہ اللہ کا شکر ان کو بات سمجھ آ گئی. اب تو یہ تقریباً ان کا روزانہ ذکر ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو سمجھ کی بات ہوتی ہے بعض دفعہ. تو ذرائع اور مقاصد میں یہ بات ہوتی ہے کہ ذریعہ ذریعہ ہوتے ہیں, اس کو آپ مقصد نہ بنائیں. جن حضرات کے یہ تعلیم تھی تو وہ بھی اس کو مقاصد میں نہیں سمجھتے تھے, بلکہ ایک ذریعے کے طور پہ سمجھتے تھے کہ اس سے ایک سوئی حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے تصور تک رسائی ہو جائے گی. بس جب مقصود حاصل ہو جاتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا. اس کی مثال مکان میں جھاڑو دینے کی طرح ہے کہ بجائے ایک تنکا کو جمع کرنے کے سب جھاڑو سے جمع کر کے اس کو جلا دے. بس تمام محبتوں کو تو شیخ کی محبت سے ختم کیا, اور شیخ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا کیا, تو مقصود تک جلد رسائی ہو گئی. ہاں, اس دور کے مجدد حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شغل خواص کے لیے تو مفید ہے لیکن عوام کے لیے سخت مضر ہے. کیونکہ اس میں صورت پرستی تک بات کی جا سکتی ہے جو کہ شرک کا زینہ ہے. کثر تصور سے بعض اوقات کوئی صورت مثالیہ مطلب ظاہر ہو سکتی ہے جو بعض اوقات محض خیال ہوتا ہے, اور بعض دفعہ کوئی لطیفہ غیبی اس شکل میں متمثل ہو جاتا ہے جس کا بسا اوقات شیخ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, لیکن سالک اس کو حاضر ناظر سمجھ کر اپنا نقصان کر سکتا ہے. اس لیے اس سے بچنا اولا ہے. اس کے مقاصد کو حاصل کرنے کا اچھا طریقہ یہ کہ شیخ کے لیے دعا کریں, اس کی محبت اللہ تعالیٰ سے مانگے, شیخ کے ملفوظات اور کتابیں پڑھے, یا پھر اپنی پیر بھائیوں سے اس کا تذکرہ وغیرہ کرے. اس میں چونکہ یہ مفاسد نہیں ہے اس لیے ان میں کوئی حرج نہیں, اور فائدے میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. تو تصور شیخ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یعنی کہا گیا کہ یہ کیا ہے, یہ فائلات میں سے, لیکن وہ فائلات جس میں خطرہ ہو سکتا ہے, لہذا احتیاط کے ذریعے سے اس کو استعمال کرنا چاہیے. دوسرا بہت مشہور چیز ہے لیکن بہرحال وہ ہے عشق مجازی. مولانا جامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, متا و عشق رد اگرچہ مجازس کہ آ بحری حقیقت خار سازس, یعنی عشق سے اعراض نہ کرو چاہے مجازی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ عشق حقیقی کے لیے سبب بن سکتا ہے. اس طرح مولانا رون فرماتے ہیں, عاشقی گرزی سرد گرزاں سرست آک بت مارا بدا شہر برست, عشق اگر اس شے کا ہو یا اس شے کا ہو آخر ہمارے لیے محبوب حقیقی کے لیے رہبر ہے. جب تک پورا نہ سنے تو اس وقت تک کوئی رائے کام نہ کریں, تعجیل خطرناک ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. پورا سننا لازمی ہے, پھر اس کے بعد جو رائے قائم کرنا ہو تو کر لیں. ہاں جی, یہ اور اس طرح کے بزرگوں کے واقعات کے بارے میں بعض لوگ بتاتے رہتے ہیں جس سے بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ کہ شیطان اصل بات کو چھپا دیتا ہے اور اس کا غلط مطلب دل میں بٹا دیتا ہے. حالانکہ تھوڑا سا غور کیا جائے تو بات بالکل صاف ہے. یہ اشعار جن بزرگوں کی طرف منسوب ہے تو کیا ان کے صرف یہی اشعار ہیں یا ان کے اور اشعار بھی ہیں؟ اگر ان اشعار میں ایسے مضامین ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے غلط خیالات کا توڑ کرتے ہیں تو ان کے ان اشعار کو کیوں نہیں لیا جاتا؟ مثلا مولانا جامی رحمۃ صاحب کا یہ شعر, دلے بایت کے در صورت نہ مانی وظیف الزود کود رابق زرانی, یعنی یہ ضرور ہے کہ کہیں تو صورت ہی نہ رہ جائے کیونکہ پل کی طرح ہے, اس پل سے جلدی گزرنا چاہیے. تو بس تھوڑا ہو گیا نا, مطلب مقصد سمجھ میں آ گیا کیا؟ اس کو صرف پل کی طرح سمجھتے ہیں, بس جلدی گزر جاؤ اس سے, اس میں پنس نہ جاؤ. ہاں جی, اس کا مطلب یہ کہ عشق مجازی مولانا جامی رحمۃ صاحب کے نزدیک تو ایک پل کی طرح ہے, اسے جلدی نکلنا چاہیے ورنہ عشق حقیقی سے محروم ہو جائے گا. اور مولانا رون رحمۃ فرماتے ہیں, عشق با مردان باشد پائیدار, عشق را با حی با قیوم دار, یعنی فانی شے کے ساتھ عشق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو فانی ہے, عشق تو حی و قیوم ذات کے ساتھ کرنا چاہیے کیونکہ وہ باقی ہے. اب ان دو بزرگوں اور دوسرے بزرگوں کے اقوال کی تطبیق کیسے ہوگی؟ تو کوئی مشکل نہیں, آسان ہے. ان بزرگوں کا عشق مجازی کی تائید سے صرف اتنا مراد ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو عشق مجازی ہو جائے, خدا نہ خواستہ اگر کسی کو عشق مجازی ہو جائے تو پھر اس سے کام لینا چاہیے تاکہ اس کو ہی عشق حقیقی کا ذریعہ بنایا جائے. اس کا طریقہ یہ کہ اس مردار کے ساتھ تو بالکل ہی تعلق نہ رکھا جائے, بلکہ ہو سکتے تو تعلق توڑوا دیا جائے, اور اس سے جو سوز و گداز پیدا ہو اس کو عشق حقیقی کے لیے استعمال کیا جائے. ہاں جی, اس کے جو سوز و گداز پیدا ہو اس کو عشق حقیقی کے لیے استعمال کیا جائے. سب سے بہتر طریقہ تو اس میں یہ کہ اگر شیخ کامل ہو تو اس کی رہنمائی حاصل کی جائے, ورنہ وضو کر کے خوشبو لگا کر خوب دل کے ساتھ 500 سے 1000 تک ذکر نصیب اس بات اس طرح کر لے کہ لا الہ کے ساتھ سوچے کہ میں نے اس مردار کی محبت کو دل سے نکال دیا, اور اللہ کے ساتھ یہ تصور کرے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو داخل کیا, اس میں ضرب بھی ہو, اور کچھ دیر یہ مراقبہ کرے کہ باروب اور محبوب ہستی میرے دل سے اس مردار کی محبت کرج کرج کر نکال پھینک رہی, اور اس مردار کے ساتھ جو طبی تبدیلیاں بڑھاپے اور بیماریوں کی صورت میں آ سکتی ہیں ان کا تصور کر لے کہ اس کی شکل بہت گندی ہو گئی ہے اور مجھے اس سے نفرت ہے, اس میں کام کرنے پر توجہ کی جائے اور نتیجے میں جلدی نہ کرے. ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہے کہ چاہے ساری عمر یہ کرنا پڑے تو بھی کروں گا, اس میں اگر جان بھی چلے جائے تو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے. یہ حضرت تنویر مسلم نے فرمایا, اس میں اگر جان بھی چلی جائے تو اعلیٰ درجے کی شہادت ہے. ان دونوں کا کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی بھی کتاب جس میں دوزخ اور عذاب الہی جو نافرمانوں کو ہوگا ذکر ہو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہ جن لوگوں کو اس سے واسطہ نہیں ان کو اس پر سوچنے کی ضرورت بھی نہیں. اصل بات تو یہ ہے جن کو اس کے ساتھ واسطہ نہیں ان کو تو اس پر سوچنے کی ضرورت بھی نہیں, اور جن کو واسطہ ہے نا تو ان کو کرنا پڑتا ہے, چاہے آپ چیخیں ہیں, چاہے ہاریں, چاہے مارے, جو کچھ بھی کریں وہ ان کو واسطہ ہے, ان کو یہ کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ ایک لڑکا تھا جو مجھ سے بیعت ہوا, میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ صاف صاف بتایا ہے, اور ماشاءاللہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ بھائی نابالغ بچوں کو تنہائی میں اور بچیوں کو تو کسی بھی صورت میں ٹیوشن نہیں کرنا چاہیے. یہ میں بتاتا ہوں, اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہوں, کیونکہ اس کے مفاسد بہت زیادہ ہیں آج کل, لہذا اس پر میں سختی کرتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. تو وہ بچہ جو تھا, لڑکا تھا, اب تو ماشاء اللہ انجینئر ہے, وہ مجھ سے بیعت سے پہلے وہ ٹیوشن کرتا تھا کسی لڑکی کو. اب اس لڑکی کے ساتھ اس کا وہ دل ہو گیا, ہاں جی مسئلہ ہو گیا, اس لڑکی کی شادی ہو گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ کے سے بیعت سے پہلے میں اس طرح یہ کرتا تھا, تو اب میرے دل سے وہ نکل نہیں رہی, روتا تھا میرے دل سے نکل نہیں رہی, میں کیا کروں. ہاں جی, تو اب ظاہر وہ مبتلا تھا نا, تو میں کیا اس کو کیا کہتا. اس وقت یہ چیزیں کام آ گئی, اس وقت یہ چیزیں کام آ گئی. تو اس کو میں نے بتایا کہ آپ اس طرح کریں, میں نے اس کو 1000 مرتبہ کا بتایا تھا, لا الہ الا اللہ خاص ترتیب سے بتایا تھا, اس طرح کرو. تقریباً 4 مہینے میں الحمدللہ ادھر سے نکل گئے, شکر اللہ. ہاں جی, تو اب یہ جو چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ ایک مجبوری والی بات ہے. اسٹیرائڈ کا انجیکشن کب لگایا جاتا ہے؟ خوشی خوشی لگایا جاتا ہے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب, ہاں جی جب کبھی مجبوری ہو, کیا کرے, مجبوری ہو, اس کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو تو پھر لگایا جاتا ہے نا. تو اس وقت آپ کیا کرے, ڈاکٹر کا ہاتھ روکے, وہ اسٹیرائڈ ہے, کہتے مجھے تو اس سے پہلے پتا ہے. لیکن اس کو یہ تو لگانا پڑے گا. ہاں جی, اچھا اب تیسری چیز سما, یہ بھی زبردست ٹاپک ہے, ٹھیک ہے نا. سما, غزوہ خندق کے عذاب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کود رہے تھے, تو انصار اور مہاجرین کا دل بڑھانے کے لیے یہ اشعار پڑے, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. صحابہ زمین نے اس کا جواب دیا, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہاں جی, بعض اہل طریق کا یہ مذاق رہے کہ جب اسباب عارضہ سے طبیعت میں کسل ان بوریت آ جائے, تو اس کو دور کرنے کے لیے خوش آوازی کے ساتھ کسی اچھے کلام کو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے سن لیتے ہیں. سما کی بس یہی حقیقت ہے. جہاں تک اس کے ساتھ مضامیر کا تعلق ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد مبارک موجود ہے کہ میں مضامیر کو توڑنے کے لیے مبعوث ہوں. بات یہاں پر ختم ہونی چاہیے تھی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے سامنے کسی اور کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن چونکہ معاملہ یہاں ایسے نادانوں کے ساتھ ہے جن کی متاح ان کے سامنے لوٹی جا رہی اور ٹس سے مس نہیں ہو رہے, اس لیے چند ایسے بزرگوں کے ارشادات بھی لے کے جاتے جن کے بارے مشہور ہے کہ وہ سما سنتے تھے. ان میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کا نام زیادہ مشہور ہے. آپ ہی کے ملفوظات جو باب نمبر 27 در نظام مذکور ہے میں یہ ملفوظ بھی ہے, فرمایا سما کی 4 قسمیں ہیں, حلال, حرام, مکروہ اور مباح. حلال, حرام, مکروہ اور مباح. اگر صاحب وجد کا میلان حقیقت کی طرف زیادہ ہے تو مباح ہے, اگر مجاز کی طرف زیادہ ہے تو مکروہ ہے, اگر بالکل حقیقت کی طرف ہے تو حلال ہے, اور اگر بالکل مجاز کی طرف ہے تو حرام ہے. ہاں جی, حکم باقاعدہ بتایا. فرمایا سما کے واسطے کئی باتیں درکار ہیں, جب یہ موجود ہو تو پھر تب سنیں. مسمع, مستمع, مسموع, اعلی سما. مسمع یعنی گانے والا, پورا مرد ہو, عورت یا امرت نہ ہو. مسموع اور اعلی سما, اچھا مستمع یعنی سننے والے بھی یاد حق میں مشغول ہو. مسموع یعنی گانا فحش یا کسی کی ہجو نہ ہو. اعلی سما یعنی مضامیر وغیرہ نہ ہو, تب یہ سما مباح ہوگا. اعلی تے چنگ اور اباب نہ باشد. ٹھیک ہے نا، بولے یہ نہ ہو. حضرت کے مریدین میں ایک مرید نے کہا کہ مولانا رکن الدین ایسی مجلس میں شریک ہوئے تھے. آپ نے دریافت فرمایا، عرض کیا کہ اس مجلس میں بندہ کا کوئی دوست نہیں تھا جو میری تائید کرتا، اور گمان یہ تھا کہ اگر منع کرتے تو باز نہ آتے. حضرت نے فرمایا، تم منع کرو وہ لوگ باز آئے تو ٹھیک، نہیں تو تم وہاں سے اٹھ کھڑے ہو. یہ بعض رات نے جن میں قاضی حمید الدین ناگور رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی آتا ہے، سما درد دل کے دعا کے طور پہ سنتے تھے. اس کو تداوی بالحرام یعنی حرام دوائی کے ذریعے علاج میں داخل سمجھتے تھے. علامہ سنجیر رحمۃ اللہ علیہ کا بقول شیخ سیف الدین سما سنتے تھے لیکن باقاعدہ مجلس مرتب نہیں کرتے تھے. جب کوئی وقت خوش دیکھتے تو فرماتے کوئی ہے، اس وقت جو ہوتا آتے اور جو کچھ کہتے. ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کبھی کبھی طبیعت جب اس کے لیے مناسب سمجھتے تو فرماتے کوئی ہے جو سنائے. ایک دفعہ کوئی اور اچھا پڑھنے والا نہیں تھا تو میں موجود تھا. میری آواز تو اچھی نہیں تھی لیکن پشتو کی ادائیگی اچھی تھی، اس لیے میں نے رحمان بابا کے اشعار کتاب سے سنا ہے. اصل میں ہر چیز کی اپنی حدود ہوتی ہیں. آج کل تو بعض ظالموں نے حد کر دی، مسجد میں بھی مزامیر کے ساتھ قوالی کرتے ہیں. مسجد کا تو ہندو بھی احترام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ بچائے. پیٹ کے دندے نے انسان کو کس حد تک گرا دیا. یعنی غالباً وہ وقت ہے کہ اس کے مباح صورتوں پر بھی پابندی لگ جائے، کیونکہ حفظ حدود کے لوگوں میں صلاحیت نہیں رہی. جن فقہا نے اس کی جائز صورتوں کو منع فرمایا تھا ان کی نظر مستقبل پر تھی، اور جنہوں نے اس کو مباح سمجھا تھا اس کی نظر حال پر تھی. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سماع مباح تھا لیکن قاضی ضیاء الدین سنابی رحمۃ اللہ اس کو روکتے تھے. وجہ یہی تھی کہ آج لوگ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جائز سماع سے استدلال کر کے ناجائز سماع پر ڈٹے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ سماع ایک طاقتور محرک ہے جو انسان کے اندر کی کیفیت کو باہر بہت قوت کے ساتھ منتقل کرتی ہے. اگر اس کی معرفت حاصل ہو تو اس کے عرفان ظاہر ہوگا، اور اگر وہ باطن میں خبیث ہے تو اس کا خوف بہت تیزی کے ساتھ ظاہر ہوگا. آج کل لوگ خود دیکھے لوگوں پر کون سی چیز غالب ہے، اس لیے سماع کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے تاکہ پردہ پڑا رہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، خود اپنے آنکھوں کا دیکھو. ہمارے ہاسٹلوں میں فری نائٹ ہوا کرتی تھی. ان دنوں اسٹوڈنٹ اپنے کوئی فنکشن اپنی مرضی سے کر لیتے، تو ہمارے ہاسٹل کی فری نائٹ تھی تو اس میں ان لوگوں نے انتظام کیا تھا اس طرح. تو ظاہر ہے وہ گانے بجانے والے آئے تھے، تو ایسا ہوا کہ ایک 50 سال عمر ہوگی شاید، 50-55 سال کے لگ بھگ، ظاہر اس وقت تو مجھے یاد نہیں ہے، 50-55 سال کی عمر ہوگی. ایک شخص کے چچا تھے، وہ آئے ہوئے تھے، ہاسٹل کا فیلو تھے، ان کے چچا آئے ہوئے تھے، کڑے تھے مطلب لوگوں میں، دیکھنے والوں میں. تو جس وقت وہ میوزک ذرا تھوڑا سا مطلب وہ اس پہ آ گیا نا، واچ پہ آ گیا، تو یہ تھرکنے لگا نا. تو پھر اس کے بعد جب مزید جوش میں آ گیا نا تو یہ بھاگا اسٹیج کی طرف، وہ اسٹیج پہ ناچنا شروع کر لیا. اسٹوڈنٹ تو بندروں کی طرح ہوتے ہیں، ان تو ناچنے لگے ساتھ. چلو ٹھیک، مزہ ہو گیا آج تو. وہ منظر مطلب ہے کہ اس کو اور جوش آ گیا. وہ ناچتے رہے ایسا فضول طریقے سے ناچتے رہے کہ بالکل اخیر میں بالکل گندی حرکتوں پہ اترا ہے، حتیٰ کہ وہ ڈومو کے بھی شرم آئی، انہوں نے میوزک بند کر دیا، ان کو زبردستی نے اتارا اسٹیج سے. یہ اندازہ کر لیے یہ صاحب کوئی باعزت شخص ہوگا، مطلب ظاہر مطلب ایسا تو نہیں ہوگا نا، ایک معزز شخص تھا، لیکن اس کے اندر یہ گند بڑا ہوا تھا، یہ گند چھپا ہوا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس کو محرک مل گیا میوزک کی صورت میں، اس محرک نے اس کا وہ گند ظاہر باہر لے آیا، اور وہ اس کو بالکل خیال ہی نہیں رکھا میں کہاں پر ہوں. اب اس بچے کا کیا حال ہوگا جو اس کا بھتیجا تھا ادھر، وہ بھی کسی کو آنکھ ملانے کے قابل تو نہیں رہا. پتہ نہیں وہ ہاسٹل میں رہا بھی یا نہیں اس وقت، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے تو بڑی شرمندگی کی بات ہو گئی، اور اس کی بھی کیا عزت رہ گئی. ہاں جی، تو یہ ایسی گندی چیز ہے، اگر کسی کے اندر ہو تو اس پہ پردہ رہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر عارفانہ کلام ہو، اس کے ساتھ میوزیکل انسٹرومنٹس نہ ہو، اور واقعی پڑھنے والا بھی عارف ہو، اور سننے والے بھی عارفین ہوں اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو, پھر اس کے فوائد بھی بہت زبردست ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھے. چونکہ حضرت کے ہاں کبھی کبھی ہوتا تھا مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, باقاعدگی سے نہیں ہوتا تھا, نہ کہ اعلان ہوتا تھا نہ کوئی اس قسم کی بات, لیکن کبھی کبھی کوئی پڑھنے والا آ جاتا, حضرت کو معلوم ہوتا ان کا, تو ان سے کہہ دے اچھا کچھ سناؤ. ہاں جی, اور کبھی کبھی ویسے فرما دیتے بھائی کہ ہے کوئی سنانے والا, جیسے میں نے اپنا واقعہ بتایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ خواہ مخواہ آپ کریں, لیکن اس کا ایک فائدہ کیا ہو, کم از کم فائدہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک شخص سے مثلاً ظاہر ہے کوئی بھی کام اب تسلسل کے ساتھ کریں تو اس سے انسان اکتا جاتا ہے. اب مسلسل جاگے پھر بھی اکتا جائیں گے, مسلسل سوئے تب بھی تک جائیں گے, مسلسل بولیں تب بھی تک جائیں, مسلسل خاموش رہے تب بھی تک جائیں, مسلسل کہیں مسلسل بھوکے رہیں, بھلے کون سی حالت ہے جو آپ مسلسل کرے, تو ایک فطرت ہے مرد انسان کی. اچھا, جس وقت آپ مسائل کے طور پر بور ہو گئے تو دو صورتیں ہیں, یا پھر یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ دو سو جاؤ, اگر یہ کر سکتے ہو کر لو, اور اگر ایسا نہیں ہے کوئی ایسا اس کا متبادل موجود ہے کہ اس وقت وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے, تو اس سے اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر کیوں نہ کیا جائے. وہ یہی چیز ہے, سمجھ میں آئے گی نا بات, یہ مطلب اس وقت کے لیے ہے جب آپ دوسرے کام نہ کر سکے. ایسا نہ ہو کہ وہاں جماعت کی نماز ہو رہی ہو, ادھر آپ سما کا میدان گرم کر دے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. چاہے کتنے عارفانہ اشعار ہوں, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس وقت حی علی الصلاح ہے, حی علی الفلاح, اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی ہو گئی, لہذا اب اس پہ کچھ اور کام نہیں ہو سکتا. اس طرح جو بھی شرعی تقاضے ہیں تو ان کا نمبر اول ہوتا ہے, لیکن یہ کہ جب ان کا وقت نہ ہو, یا پھر انسان مطلب جو ہے نا وہ وقت بھی نہ ہو لیکن انسان کو کسل مندی ہو, کوئی اور کام جو فائلات وغیرہ ہے وہ نہیں کر سکتے, فائلات ہی ہوتے ہیں نا, تو فائلات اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ پرخطر فائلہ جو ہے یہ بھی کام دے سکتا ہے, یہ بھی کام, اگر کوئی اس کو سمجھداری کے ساتھ کرے. تو میں آپ کو حضرت کے وقت کیا ایک سما سناتا ہوں, جو ریکارڈ میں نے نہیں ریکارڈ کیا, مجھ سے پہلے کسی نے ریکارڈ کیا تھا. ہاں جی, ہمیں تو ملا ہے صرف, تو وہ میں آپ کو سنا, اس میں حضرت کے نعرے بھی ہیں. ظاہر حضرت کے وجد میں نعرے آتے تھے نا, وہ فارسی میں, میں اردو میں دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا پتہ نہیں میری کیوں نہیں, وہ اردو میں نہیں فارسی میں. یہ حضرت کا سراسا آگے دل سر جائے کنند. تو دیکھیں اس میں کہیں مزامیر کی آواز ہے؟ کوئی مزامیر کی آواز نہیں. پڑھنے والا یہ بھی بزرگ ہے اور ڈیر اسمل خان کے تھے, بوڑھے آدمی تھے, اپنے آواز سے انداز لگا ہوگا. ہاں جی, اور سننے والے بھی حضرت کے ساتھ ہی تھے اور حضرت خود. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اگر کوئی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ حضرت کی مشہور مطلب وہ ہے کلام ہے حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ایک خاص واقعے کی بنیاد پر ہے جس کا میرے خیال میں شاید وقت مشکل ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ واقعہ بڑا عجیب تھا جس کی وجہ سے حضرت نے یہ کلام لکھا ہے. وہ یہ چھ اشعار تھے لیکن دو اشعار گم ہو گئے, مطلب اس کا پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر گئے, تو چار رہ گئے. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یہ اشعار تو میں آپ کو, اس کا میں نے اردو ترجمہ کیا ہے, میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کہا گیا, یعنی آپ کو تو معلوم نہیں ہو سکا نا کہ مطلب کیا کہا گیا. تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بہت تیز کلام ہے اور ماشاء اللہ ان میں بہت نور ہے.
نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سورت سے بسمل بود شب جائے کے من بودم نہ جانے کیا تھی وہ منزل گزشتہ شب جہاں تے ہم تے گویا رکس میں سب بسمل گزشتہ شب جہاں تے ہم پری پہ کر نگارے سر و قدے لال رخ سارے پری پہ کر نگارے سر و قدے لال رخ سارے سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم سراپا آفت دل بود شب جائے کے من بودم نمی دانم چه منزل بود شب جائے کے من بودم بہر سورج سے بسمل بود شب جائے کے من بودم پری پہ کر سنم کا سر و قد اور لال گور خسا پری پہ کر سنم کا سر و قد اور لال گور خسا اڑا جاتا تھا جس سے دل گزشتہ شب جہاں تے ہم اڑا جاتا تھا جس سے دل گزشتہ شب جہاتے ہم نہ جانے کیا تھی وہ منزل گزشتہ شب جہاتے ہم کہ گھویا رقص میں سب بسمل گزشتہ شب جہاتے ہم رقیبا گوش بر آواز ادھر ناز منتر سا رقیبا گوش بر آواز ادھر ناز منتر سا سخن گفتن چھ مشکل بود شب جائے کہ من بودم سخن گفتن چھ مشکل بود شب جائے کہ من بودم نمی دانم چھ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم رقیبوں کا تجسس وہ سراپا ناز میں خائف رقیبوں کا تجسس وہ سراپا ناز میں خائف تھبات کرنا بہت مشکل گزشتہ شب جہاں تھے ہم تھبات کرنا بہت مشکل گزشتہ شب جہاں تھے ہم نہ جانے کیا تھی وہ منزل گزشتہ شب جہاں تھے ہم تے گویا رقص میں سب بسمل گزشتہ شب جہاں تھے ہم خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم خدا خود میر مجلس لامکاں میں تھے ارے خسرو خدا خود میر مجلس لامکاں میں تھے ارے خسرو محمد تھے شمع محفل گزشتہ شب جہاں تھے ہم محمد تھے شمع محفل گزشتہ شب جہاں تھے ہم ہمیں تفسیر مستی کی ملی اور کھل گئی آنکھیں ہمیں تفسیر مستی کی ملی اور کھل گئی آنکھیں غزل یہ وجد کی شبیر نے کی ترجمہ جس دم غزل یہ وجد کی شبیر نے کی ترجمہ جس دم نمی دانم چہ منزل بود شب جائے کہ من بودم بہر صورت سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم نہ جانے کیا تھی وہ منزل گزشتہ شب جہاں تھے ہم کہ گویا رقص میں سب بسمل گزشتہ شب جہاں تھے ہم
ماشاءاللہ. اصل میں حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واعظ میں میں نے ماشاءاللہ یہ پڑھا تھا, ایک واقعہ حضرت نے بیان کیا ہے اسی کنٹیکسٹ میں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے قاضی نظام الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ دو بڑے بزرگ تھے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ چشتی تھے اور خواجہ نظام الدین اولیاء اب نظام سنامی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو ہے نا وہ تھے نقشبندی تھے آج, اور یہ محتسب اعلیٰ تھے محتسب اس بادشاہ کے وقت میں محتسب تھے. تو لہٰذا ان شریعت کے پابندی کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی غیر شرعی بات نہ ہو. تو ان کی اس چیز پر نظر ہے کہ لوگوں کو نقصان نہ ہو, تو لہٰذا وہ روکتے تھے. خواجہ صاحب کے مقام کو جانتے تھے لیکن لوگ کے سامنے روکتے تھے کہ ایسا نہ کرو. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت کو پتہ چل گیا کہ وہاں پر خواجہ صاحب کیا سما ہو رہا ہے. ہاں جی, تو وہ اپنے پیادوں کو ساتھ لے گئے اور وہ دیکھا کہ خیمے کے اندر سما ہو رہا ہے. تو انہوں نے خیمے کی تنابیں کٹوا دی کہ کاٹتے ہیں خیمے ان کے اوپر گر جائیں. تو انہیں خیمے کی تنابیں کاٹتی, خیمے پھر بھی قائم رہے, انہیں گرے نہیں. تو ان کو تو اندازہ ہو کہ یہ تو حضرت کی کرامت ہے, کیونکہ حضرت کو تو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا تھا. تو لیکن چونکہ وہ لوگوں کو گمراہی سے بھی بچانا چاہتے تھے, فرماتے ہاں کبھی کبھی استدراج کی وجہ سے اس طرح ہو جاتا ہے, جاؤ پھر کبھی آئیں گے. چلے گئے. ہاں جی, خیر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ مجلس میں بیٹھے حضرت اور خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ اچانک کھڑے ہو گئے. تو خواجہ نظام الدین سلامی رحمت سے اٹھے اور ان کو کندھوں سے بٹھایا, بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ اٹھے, پھر وہ اٹھے اور ان کو کندھوں سے مطلب جو ہے نا وہ بٹا دیا. پھر تیسری جب اٹھے تو ان کے سامنے اس طرح بادب کھڑے ہو گئے, ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. لوگ حیران تھے, بھائی یہ کیا بات ہے, خصوصاً ان کے ساتھی تو حیران تھے کہ پہلے روکا اور پھر اس کے بعد ان کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے, یہ کیا مسئلہ ہے. پوچھا حضرت یہ کیا بات تھی, فرمایا اصل میں پہلی دفعہ جو ان کھڑے ہو گئے نا, یہ اصل میں وجد ان کو آیا تھا اور یہ آسمان کے نیچے پہنچ گئے, تو اتنا پرواز میری بھی تھی تو ادھر سے واپس کر دیا, ادھر سے واپس لے آئے. پھر دوسری دفعہ جو ہے نا ملی عرش کے نیچے چلے گئے, تو اتنی پرواز میری بھی تھی ادھر سے واپس لے آیا. تیسری دفعہ عرش سے اوپر چلے گئے تو بس پھر مجھے فرشتوں نے روک دیا کہ تیرا ادھر جانا ممکن نہیں ہے. تو میں تو عرش کے انوارات کے سامنے کھڑا, ان کے سامنے تھوڑا کھڑا تھا, میں تو اس میں عرش کے انوارات جو دیکھے وہ اس وجہ سے میں کھڑا تھا, میں ان کے سامنے تھوڑا کھڑا تھا. آئی تو یہ بات ہے. اچھا اب آخری وقت میں فرما رہے ہیں حضرت, آخری وقت میں یوں ہوا کہ حضرت بیمار ہوئے قاضی, جب آخری مرض الموت, تو قاضی صاحب خواجہ صاحب جو ان کی عیادت کے لیے چلے گئے. جب دروازہ کٹکھٹایا اب خادم باہر آیا تو اطلاع کر دی کہ خواجہ نظام الدین صاحب ہے. او میں اس بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا, اس وقت میرا آخری وقت ہے, اس کی بدعتی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. آج تو انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت تو فرما رہے ہیں اس طرح, فرمایا ان سے کہہ دو توبہ کر کے آیا ہوا ہے, توبہ کر کے آیا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا, پھر لے آؤ, پھر ضرور لے آؤ. آج پھر اپنی پگڑی کھول کے ان کے سامنے بچھا دی کہ حضرت آپ اس پر آئیں گے. تو انہوں نے فوراً پگڑی اٹھا دی اور سر پہ رکھ دی. حضرت یہ تو دستار شریعت ہے, میں اس کو قدموں کے نیچے کیسے لا سکتا ہوں, یہ تو دستار شریعت ہے. اب یہ ایسی باتیں ہیں جو ماشاءاللہ میرے خیال میں سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ بنیادی باتیں کیا ہیں. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبوری ہوتی ہے عوام کے نقطہ نظر سے, اصل میں اس کی اندر گنجائش ہوتی ہے, اور وہ جو سختی کرنے والے وہ بھی اس گنجائش کو جانتے ہیں, وہ اس گنجائش کو جانتے ہوتے ہیں. صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بچا رہے ہوتے ہیں, لوگ کو بجا. اب دیکھو نقشبندی سلسلے کے حضرت خواجہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ, وہ کم از کم ان کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی کو معاف کر سکتے, مطلب ظاہر ہے وہ تو بہت ہی یعنی نفت اللہ انداز میں. حضرت کے بادشاہ مطلب مکتوبات شریف میں بھی آئی ہے اور کتابوں میں بھی بات آئی ہے کہ الحمدللہ حضرت نے ان میں بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے, ان لوگوں کے لیے مفید ہے, ان لوگوں کے لیے مفید نہیں ہے, ان لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے. انہیں باقاعدہ تفصیلات دی ہیں, الحمدللہ ہمارے درس ہو چکا ہے اس کا, مکتوب شریف کا کون سا درس یاد ہے کچھ. تو بہرحال یہ کہ یہ چیز جو ہے اس طرح ہوتا ہے. تو یہ مطلب تین چیزیں ابھی ذکر ہو گئیں, ایک ہے تصور شیخ, دوسرا عشق مجازی, اور تیسرا ہے سما. ماشاء اللہ یہ جو ہے نا اصل میں جس کو کہتے ہیں فائلات مگر خطرے کے ساتھ. اس کے بعد آ جاتے توابع یعنی احوال, جس کو انگریزی میں ہم کہہ سکتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس, سائڈ افیکٹس. ایک ماشاء اللہ ایک پروفیسر صاحب ریٹائرڈ مشہور آدمی ہیں, وہ ہمارے بیان میں بیٹھا کرتے تھے وہاں خیابان میں, راجا شریف کی بات کروں تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے بیان میں کہیں حال کا ذکر کیا کہ اس کو ہم سائڈ افیکٹ کہہ سکتے ہیں, یہ مطلوب نہیں ہوتا لیکن ہوتا ضرور ہے. جیسے ڈاکٹر اپنے دوائی کا سائڈ افیکٹ جانتا ہے, تو اگر مریض کہتا ہے کہ مجھے میرا ہونٹ خشک ہو رہا ہے, میرے سر چکرا رہا ہے, تو کہتے ہیں سائڈ افیکٹ ہے, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا, مطلب اس کو مائنڈ نہیں کرتا, تو مریض بہت گھبراتا ہے. تو اس طرح جو احوال ہے یہ سائڈ افیکٹس ہیں. تو رائے صاحب نے مجھے کہا کہ آج مجھے پتہ چل گیا کہ حال کیا ہوتا ہے. کہ حال کیا ہوتا ہے, تو طریقت کے بنیادی مقاصد کو حاصل کرنے کے دوران بعض کیفیات غیر اختیاری طور پر حاصل ہوتی ہیں, ان کو احوال کہتے ہیں. یہ مقصود نہیں ہوتے, مقصود مقامات ہوتے ہیں جو اختیار سے حاصل کیا جاتے ہیں. یہ احوال جیسے خود بخود حاصل ہوتے ہیں, اس طرح خود بخود چلے بھی جاتے ہیں. یعنی کہ آنے پر اختیار, نین کے جانے پر اختیار. اگر اطاعت میں استعمال ہو جائے تو محمود ہوں گے, اور خدا نہ خواستہ معصیت میں استعمال تو مضموم ہوں گے. ان میں چونکہ بعض احوال میں بڑا مزہ ہوتا ہے, اس لیے مبتدی کو ان سے بڑی دلچسپی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ کہ جیسے بچے کو ابتدا میں مٹائی کھلائی جاتی ہے, لیکن جب چل پڑتے تو پھر ایسا نہیں ہوتا. اس لیے ابتدا میں طفلان طریقت کو بھی شوق و ذوق اور رقت و گریہ کی طرف زیادہ مائل کیا جاتا ہے, ہاں جی, جس سے وہ چل پڑتے ہیں, اس لیے ان کے لیے محمود ہوتے ہیں. لیکن جس وقت یہ نہ ہو تو اس کا غم نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ مقصود نہیں ہوتے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں ماشاء اللہ کتنے بڑے ہستی ہیں, حضرت حاجیم صاحب کے پاس گئے. فرمایا حضرت لوگ ذکر میں دعا میں روتے ہیں, مجھے تو بالکل رونے نہیں آتا, میرا دل بڑا سخت ہے. ہاں جی, حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید, یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے, کبھی مل بھی جاتی ہے. یہ غیر اختیاری چیز ہوتی ہے, کبھی مل بھی جاتی. کہتے اس کے بعد پر ہر دعا میں اور ہر ذکر میں حضرت پہ ایسے گریہ تاری ہونے لگی کہ پسلیاں ٹوٹنے لگتی, مطلب اتنی سخت گریہ ہوتی. پریشان ہو گئے کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, کہیں پسلیاں نہ ٹوٹ جائے. ہاں جی, تو حضرت حاج صاحب کے پاس پھر چلے گئے. چلے گئے, انہوں نے کہا حضرت اب تو میری پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں. فرمایا میاں رشید, یہ غیر اختیاری چیزیں کبھی چلی بھی جاتی ہیں, اس کے بعد پھر ختم. کچھ عرصے کے بعد پھر خیال آیا کہ وہ تو چیز تو نہیں رہی. تو پھر حاجی صاحب کے پاس, حضرت اب تو بالکل ہی خشکی خشکی ہے. فرمایا میاں رشید چھوڑو, پھر پسلیاں ٹوٹنے لگی. تو یہ غیر اختیاری چیزیں ہوتی ہیں, مطلب اس کا کوئی نہ آنے پہ کوئی مسئلہ, نہ جانے پہ کوئی مسئلہ. یہ صرف اور صرف مطلب غیر اختیاری وجدی کیفیات ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کی طرف توجہ بھی نہیں کرنا چاہیے, توجہ بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ اچھے اچھے خواب جو ہوتے ہیں, اس پر بھی توجہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بھی غیر اختیاری ہوتے ہیں, تو لہٰذا اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے. حضرت تانوی رحمۃ اللہ کو جب کبھی کوئی اس قسم کے خواب سناتے نا, اکثر تو خواب حضرت کہتے مجھے خواب سے مناسبت نہیں ہے, تو ڈسکرج کرتے تھے. لیکن اگر کبھی کوئی زیادہ سنانے لگتا ہے نا, تو حضرت فرماتے تھے ایک شعر, نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گوئم, من حمز آفتاب و مز آفتاب گوئم, نہ میں رات ہوں نہ رات کا پرستار ہوں کہ رات کے خواب کی باتیں کروں, رات کی باتیں کروں, میں تو سورج کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ چلتا ہوں, یعنی دن کے ساتھ دن کی باتیں کرتا ہوں. تو اصل بات یہ کہ جو غیر اختیاری چیزیں ان کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے. اختیاری چیزیں جو ہے نا, اس پر ثواب بھی ملتا ہے, اس پر عذاب بھی ملتا ہے, دونوں چیزیں اختیار کے ساتھ ہیں. ہر عمل کا ایک مبدا یعنی اوریجن ہوتا ہے جو اس عمل کا محرک ہوتا ہے, اور ایک منتہا جو عمل میں مقصود ہوتا ہے. مثلا عالم مصیبت کے ساتھ مدد کرنا مقصود ہے, بس عالم مصیبت کو دیکھ کر آدمی کا دل کوڑتا ہے, اور اس میں اس کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ تأثر ہے جو عمل کی وجہ بنا, یعنی وہ تأثر آپ کو پتہ ہے نا, یعنی وہ انسان جو انفلوئنس ہوتا ہے اس کو تأثر کو دے. پھر وہ عمل آدمی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ چونکہ مبادی سے پاک ہے, یعنی اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے جو کرنا چاہتے بغیر تأثر کے کر لیتا ہے. پس اگر کوئی شخص اس کڑنے کی کیفیت سے گزرے بغیر آل مصیبت کی مدد کرتا ہے تو اس کے اخلاق اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا عکس ہیں, یعنی اس کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی. ہاں جی, اور وہ زیادہ کامل ہے بمقابلے اس کے جو اس کیفیت سے گزرنے کے بعد وہ عمل کرے. ہاں جی, بس اگر کسی کو مقامات بغیر کیفیات کے حاصل ہو تو زیادہ کامل ہے. اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے. حضرت شاہ ولی احمد صاحب نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے, فرمایا وہ معرفت جو کشف کے بغیر حاصل ہو وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے. سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہے, اس پہ سوچتے رہو. وہ معرفت جو کشف کے بغیر حاصل ہو وہ زیادہ پائیدار ہوتا ہے. تو یہ مطلب کشف غیر اختیاری چیز ہے نا, انسان کے اختیار میں تو نہیں ہے. تو یہ مطلب ہمیں غیر اختیاری چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. بس اگر کسی کو مقامات بغیر کیفیات کے حاصل ہو تو زیادہ کامل ہے. اس بات کو خوب سمجھ, احوال میں بعض میں ہو بعض وہ ہوتے ہیں جس میں کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا, ان کو احوال غیر محتمل ضرر کہتے ہیں, یعنی جس میں ضرر کا احتمال نہیں. اور بعض میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے, ان کو احوال محتمل ضرر کہتے ہیں, ان میں ضرر بھی ہو سکتا ہے, جیسے فائلات کی بات ابھی گئی. وہ احوال جن میں نقصان کا اندیشہ نہیں, وہ کون سے ہیں؟ پہلی بات اجابت دعا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اجیب دعوت دائزادان, جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور آپ سب نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین دعائیں مانگی, سو دو تو منظور ہوئی اور ایک نہ منظور ہوئی. دعا مانگنے کا حکم ہے, اس لیے دعا ضرور کرنی چاہیے. اور ایک حدیث شریف کے مطابق دعا کرتے وقت یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں. دعا کی قبولیت اونچے درجے کی حالت میں سے, لیکن ولایت کے ان پر انحصار نہیں, کیونکہ مندرجہ ذیل مندرجہ بالا احادیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارہ کہ ایک دعا منظور نہیں ہوئی. دعا کے بارے میں جاننے کے لیے دو باتوں کا جاننا لازمی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ علیم و قدیر ہے, سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ساتھ حکیم بھی ہے اور ہمارے اوپر ہم سے زیادہ مہربان ہے, اس لیے اس نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کیا وہ ہمارے فیصلے سے بہتر ہے. دوسری بات ہے کہ ہم عاجز ہیں, اپنا بلا برا جانتے نہیں. یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر دیکھ خدا تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم جس چیز کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور وہ جائز ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں. دوسرے پر اللہ تعالیٰ سب چیزوں پر قادر بھی ہے, اور جو ہم نے مانگا ہمیں وہ دے بھی سکتا ہے, لیکن چونکہ ہمارے اوپر ہم سے زیادہ مہربان ہے, اس لیے اگر ہم نے وہ چیز نہیں مانگی جو ہمارے لیے بہتر ہے تو اس کے بدلے ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. اس لیے کبھی آنے والی مصیبت اس کی وجہ سے ہٹا بھی دیتے ہیں, اور کبھی ہمارے لیے اس کو آخرت میں ذخیرہ بھی کر دیتے ہیں. حدیث شریف سے ثابت ہے. انسان کو چاہیے کہ جتنے اسباب اختیار کر سکے ان کو اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو خدا کے حوالے کرے, تاکہ جو اختیار میں نہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو, کیونکہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے کافی اسباب سے بھی دعا کی برکت سے کام کر دیتا ہے. بس اجابت دعا احوال رفیع میں سے ہے, لیکن لوازم ولایت میں سے نہیں ہے. ہاں جی, کیونکہ غیر اختیاری ہے تو لوازم ولایت میں سے نہیں ہے, لیکن ہے بہت اونچی حالت اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے. ہاں جی, یہ والی بات ہے. بعض دفعہ ہمارے عام لوگوں میں بات مشہور ہے, کبھی کبھی اچانک کوئی دعا قبول ہو جاتی نا, آدمی کی زبان سے نکلتے کہتے اچھا ہوتا کہ میں وہ چیز مانگ لیتا. بھائی خدا کے بندو, مانگو نا, کس نے روکا ہے؟ بلکہ اس وقت مانگو, کیونکہ اس وقت آپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خوشگوار تعلق بنا ہوا ہے, تو اس کے ذریعے سے مانگو نا, کس نے روکا ہے آپ کو. میں نے ایک دفعہ حضرت نسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا, میں نے کہا حضرت الحمدللہ دنیا کی جو چیزیں مانگی اللہ نے دی, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ, لیکن مجھے خطرہ ہے کہ جو آخرت والی چیز ہے اس کا کیا ہوگا. مجھے کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کا پتہ دنیا میں چلتا ہے اور آخرت کی چیزوں کا پتہ آخرت میں چلتا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں دے سکتا آخرت میں نہیں دے سکتا, آخرت میں بھی دے دے گا انشاءاللہ. تو بات یہی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. انا عند ظن عبد بی, میں بندے کے گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ رکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی امید رکھنی چاہیے اور کرنا چاہیے نا, مانگنا چاہیے جتنی دعائیں, بلکہ دعا مانگنے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. کیسے بھائی, تین صورتیں ہیں نا, یا وہی چیز دے دیں گے جو چاہا, یا کوئی مصیبت دور کر لیں گے, یہ بھی ہمارا فائدہ ہے. اور اگر آخرت میں ذخیرہ کر دیا جائے تو اس کے لیے تو فرماتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جائے گا وہاں پر تو کہیں کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی, ایسی حالت ہے. تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم مسلسل دعائیں مانگے تو اس میں کوئی ہمارا کمی ہے بھائی؟ کبھی بھی آپ کو دعا مانگنے سے کوئی نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ ناجائز کا دعا نہ مانگے, جائز چیز کا اگر دعا مانگتے کبھی آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس سے؟ نقصان شیطان کراتا ہے. شیطان اس طرح کراتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ کسی کو بتا دیتا ہے, مطلب وسوسہ ڈالتا ہے, دیکھو تو نے اتنے دعا کی اس میں کوئی دعا قبول نہیں ہوئی. بھائی کون کس کو پتا ہے کہ کون سی دعا قبول نہیں ہوئی؟ پتہ نہیں کس کو کون سی مصیبت آنی تھی, وہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دی, آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا گیا, تو یہ نقصان تو کسی طرح بھی نہیں ہوا. تو خامخواہ پھر دعائیں انسان کیوں نہ کرے, دعائیں کرنا چاہیے. ایک تو یہ بات, دوسری بات ہے کہ دعا جو ہے نا یہ دل سے کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دعا کے اندر جو سب سے زیادہ اہم ضروری چیز ہے, اگر وہ پھر اور کوئی بھی چیز نہ ہو تو پھر بھی کافی ہے, اور وہ کیا ہے؟ وہ دل کا دھیان اللہ تعالیٰ کا دعا کے وقت. کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ میری دعا سن رہے ہیں اور میں جو دعا کر رہا ہوں, مطلب جو ہے نا وہ اللہ پاک اس کو سن رہے ہیں اور قبول فرما رہے ہیں؟ یہ جو کیفیت ہے نا, یہ انسان اس کے لیے ضروری ہے. بے شک آپ نے ہاتھ اٹھائے ہو نہیں اٹھائے ہو, یہ لازم نہیں ہے, یہ آداب میں سے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب وہ سب لوازمات یعنی آداب میں سے ہیں, اچھے ہیں, لیکن جو چیز اصل ہے وہ یہی ہے. افسوس کی بات ہے شیطان ہمارے اوپر اتنی محنت کر چکا ہے کہ جو اصل ہے وہ ہٹا دیتے ہیں, باقی ساری چیزیں لے آتے ہیں. باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ اصل چیز ختم ہو جاتی ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں, اکثر لوگ آپ نماز کے بعد دیکھ لینا کہ دعائیں لوگ کیسے کرتے ہیں, کس طریقے سے ذرا سائڈ پہ کھڑے ہو کر ایک نظارہ سا کر لیں, اور پھر وہاں جو محسوس ہو جائے تو پھر وہ خود وہ نہ کریں. ہاں جی, وہ کیا ہے, یہ دعا ہے, اس کا تو دعا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, عادت ہے بس. جو یاد کیا تھا اس کو رٹ کے بس پڑھ لیا, اور بے دھیانی سے پڑھ لیا, کچھ بھی توجہ اس کی طرف نہیں تھی, تو یہ تو دعا کے ساتھ مذاق ہے. میں اکثر کیا کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت مختصر دعا کرتا ہوں. اکثر لوگ حیران کہتے نہیں کیا مانگتا ہے, اتنی جلدی کیسے دعا ختم ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں اگر آپ صرف یہ مانگیں نا, یا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, آمین, بہت بڑی دعا ہے. اگر آپ نے صرف یہی دعا کر لی اور یہ قبول ہو گئی تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ صرف یہ دعا اگر آپ نے کر لی, اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا, بس کافی ہے. اور اگر وقت ہے پھر خوب مانگو, پھر تکو نہیں دعا میں, پھر خوب مانگو. لیکن وقت نہیں ہے, کوئی اور ضروری کام ہے, اٹھنا ہے, تو پھر مختصر ترین دعا مانگ کے, اللہ من یسر کا من خیر ما سل کا من عبدک و نبی کا حبیب کا مسلم عزب کا من شر مستعاذ من عبدک و نبی کا حبیب کا مسلم انتر مستان ولا حول ولا قوت. یہ دعا کر کے اس میں ساری دعائیں آ گئی. اگر اس کا بھی وقت نہیں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جاؤ, بس یہ بھی دعا ہے. اگر اور یہ کہ مانگو, اے اللہ مجھے مستجاب بنا, دعوات بنا دے, بس چلو جی آپ نے مستقبل کی دعاؤں کے لیے انتظام بھی کر دیا. ہاں جی, تو اس طرح جو اچھا دعا کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ زبان سے دعا مانگے آدمی, دعا دل سے بھی مانگی جا سکتی, بلکہ بعض دفعہ تو دل سے ہی مانگنا مفید ہوتا ہے, بعض دفعہ تو دل سے ہی مانگنا مفید ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آپ دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. ہاں جی, الہام, چلو اس کو پڑھ دیں کہ وہ ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں عمر ہوں اور تم پر حکومت کرنے کی مجھے خواہش نہیں تھی, لیکن مجھ کو متوفی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کی وصیت کی تھی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب پر اس کا القاء فرمایا تھا, اگر بغیر کسی واسطے کے دل میں کوئی بات حقائق میں سے آ جائے یا ہاتف غیبی سے آواز آئے تو اس کو الہام کہتے ہیں. مندرجہ بالا اثر سے اس کی تائید ہوتی ہے. بعض اولیاء اللہ کا صاحب الہام ہونا منقول ہے, اس لیے انکار نہیں کرنا چاہیے. صاحب الہام کو الہام کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, اس کی مخالفت گناہ تو نہیں, لیکن بعض کافیات کا اس سے زوال ہو سکتا ہے جس سے بعض اعمال بھی متاثر, اللہ کے صاحب الہام کبھی ارادہ ہو اور شوق و ذوق کے بغیر بھی اعمال میں کبھی نہ کرتا ہو. بعض دفعہ الہام کی مخالفت سے کوئی دنیائی نقصان بھی ہو سکتا ہے, جیسے ایک صاحب کو الہام ہو کہ فلاں جگہ نہ جاؤ لیکن چل پڑے, گرے اور پیر ٹوٹ گیا. ہاں جی ایسا ہو سکتا ہے, میرے ساتھ خود ہوا ہے. وہ ایسا ہوا کہ شاعری کی میرے 3 کتابیں چھپ گئی نا تو میں سمجھ گیا کہ میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی کافی ہے نا, مقصود تو یہ ہے نہیں, صرف ذریعہ ہے, بس ٹھیک ہے جی پورا ہو گیا, ہم نے جتنی کوشش کرنی تھی کر لی, اصل چیز دوسرا ہے, وہ شاعری تو نہیں ہے. اب میں نے اپنے خیال میں توبہ کر لیا کہ میں اب شاعری نہیں کروں گا, ٹھیک ہے ہو گیا. جب حج پہ جا رہے تھے, غالباً 2012 کا حج ہے, ہاں جی, تو حج پہ جا رہا تھا تو عمر ملے جو ہے نا احرام میں باندھنا تھا, میں جہاز میں اکثر احرام باندھتا ہوں, تو احرام باندھ کے جیسے سیٹ پہ بیٹھ گیا نا تو پہلے شعر وارد ہوا. اب وہ الہام ہی تھا اس میں, تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس کا. پہلا شعر وارد ہوا اور شعر یہ تھا, زبان عشق کی انتہا نہیں ہے, دیکھنا رکنا اس سے اچھا نہیں ہے. اور دوسرا شعر فوراً آیا, روک دے گا اس کو کیا کہتے ہو, یہ کسی اور کہ تیرا نہیں ہے. بس میں نے کہا یہ تو اچھی خاصی سرزنش ہو گئی آج, تو بس اس کے بعد پھر میں نے توبہ کر لیا, توبہ سے توبہ کر لیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے جی. تو اس وقت پھر 3 غزلیں ہوئی ہیں اور تینوں غزلوں کا ٹاپک یہی تھا. ہاں جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ من جانب اللہ یہ ایک چیز ہے جس کو صحیح طور پہ استعمال کیا جائے تو بہت مفید ہے, اور میں سمجھتا کہ کام پورا ہو گیا, لیکن اسی غزل میں جواب ملا ہے, اسی غزل میں جواب ملا ہے, اور جواب ملا یہ ہے کہ مجھے یاد نہیں رہتا مسئلہ ہے. یہ اسی میں ایک اور کتاب کا نام آ گیا تھا تو اسی کا نام پھر ہم نے رکھ دیا, اسی کتاب کا وہ یہ, زبان عشق کی انتہا نہیں ہے, دیکھنا رکنا اس سے اچھا نہیں ہے, روک لے گا اس کو کیا کہتے ہو, یہ کسی اور کا ہے تیرا نہیں ہے. لینا اس سے ہے اس سے خوب لینا, لینا اس سے ہے اس سے خوب لینا, ارے نداں اس کے پاس کیا نہیں ہے, جام لبریز پلا بر بر کے, کتنوں کو تو نے پلایا نہیں ہے. یعنی ابھی تو مطلب ظاہر ہے اس میں رخ ذرا کرنا اس کی جانب, اور ابھی تو جوش اس میں آیا نہیں ہے. ہاں جی جذب سے پائے شریعت تام, یہ دوسرا جو راستہ نہیں ہے, ہوش دیوانگی سے کامل شبیر, فیض سے محروم یادا نہیں ہے. تو اس کا نام پھر اس کتاب کا ہم نے رکھتے ہوش دیوانگی, اور ہوش دیوانگی صرف نام نہیں ہے, یہ پورا کنسپٹ ہے, پورا کنسپٹ ہے, یعنی آگے کے لیے ایک پورا کنسپٹ ہے جس پہ انسان کام کر سکتا ہے. اور وہ کیا کنسپٹ ہے, وہ یہ کہ دیکھے جیسے ہم جو ہے نا راکٹ بیچتے ہیں, تو راکٹ کا یہ بات ہے کہ اگر 25,000 میل فی گھنٹہ سے اس کا رفتار کم ہو راکٹ کا, وہ زمین پر واپس آئے گا, لیکن اس سے اگر رفتار زیادہ ہو تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا, بس پھر نکل گیا, خلا میں چلا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کشش ہے اس کو ایک حد تک روک سکتا ہے, اس سے زیادہ پھر نہیں روک سکتا. تو اسی طریقے سے انسان کی عشق کی اور محبت کی ایک لمٹ ہے, جب اتنا حاصل ہو جائے تو پھر نفس نہیں روک سکتا اس کو. ہاں جی اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة الا بالله. 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 الله اكبر الله. لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اسم الله مربى هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد وسلم. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو ہے نا جب انسان کی عشق کی ایک لمٹ سے زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے تو پھر اس کو نفس نہیں روک سکتا, ٹھیک ہے نا. اس کو کہتے ہیں جذب, اس کو کہتے ہیں جذب. یعنی جذب اگر حاصل ہو گیا تو پھر جذب کے مقابلے میں نفس نہیں آ سکتا اس وقت, لیکن اگر وہ جوش ٹھنڈا ہو گیا تو پھر واپس آ جائے گا, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ کوئی اسپرنگ کھینچ لے تو اگر چھوڑ دے تو پھر دوبارہ اسی جگہ پہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات سمجھ لیں. اب جس وقت نفس کا زور اس پہ ٹوٹ گیا اس وقت آپ کو جو نفس کی وجہ سے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی, آنی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی نہیں, یعنی جو نفس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ سمجھ میں آنی شروع ہو جائے گی نا, تو گویا کہ یہ ہوش ہو گیا نا. تو وہ ہوش جو دیوانگی سے آئے, وہ ہوش جو دیوانگی, یعنی پھر قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا, حدیث بھی سمجھ میں آ جائے گا, بزرگوں کے اقوال بھی سمجھ میں آ جائے گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا, کیونکہ نفس کا زور بہت سخت ہے. تو یہ ہوش دیوانگی ہے, اور یہ وہی جذب والی بات ہے کہ جذب کے ذریعے سے انسان ہوشیار ہو جاتا ہے اور وہ پھر وہی کرتا ہے جو اس جذب کا تقاضا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم سلوک کا امام بنا لیتے ہیں, سلوک کا امام بنا, یہ سلوک اس کے ذریعے سے پھر طے کراتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسٹارٹ کروا دیتے ہیں اسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله. 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 لا إله لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا هو. 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 لا الہ الا ہو 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 الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارز الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما لم تمنا جات المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول وصلى علی مختلف الدبور والقبول وان شعبت الفروع من الاصول ثم نسألك بما سنقول من السؤال منك قبول. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اغزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا منادي ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا اغفر لنا صبرا وتوفنا مسلمين انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين فاتر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلم والحقني بالصالحين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربي صغيرة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجلني من لدنك سلطانا نصيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أني مسني ضر أنت أرحم الراحمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب أنزل لي منزلا مبارك وأنت خير المنزلين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجلنا المتقين اماما ربي اعوذني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي اني لما انزلت الي من خير فقير رب انصرني على القوم المفسدين ربنا واسعت كل شيء رحمه ورحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم واسلم لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اني مغلوب فانتصر ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا رب اغفر لي ولوالدي ومن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات اللهم اغسل الخطايا بما الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقي الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم آتي نفسي تقواها وزك انت خير من زكاها انت ولي ومولاها انا نسالك من خير ما سالك من نبيك ومحمد صلى الله عليه وسلم اللهم انا نسالك عزائم مغفرتك ومنجات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار اسالك علما نافعا اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي وعمادي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم بي مني اللهم اغفر لي جدي وهزلي اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعاذي اللهم هدني وسددني اللهم نسلك هدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اصلح ديني الذي هو عصمة امري واصلح الدنيا التي فيها معاشي واصلح اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده في كل خير واجعل الموت راحه من كل شر اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم ومن عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحي والممات ومن القسوة والغفلة والإيلة والزلة والمسكنة والكفر والفسوق والشكاك والسمعة والرياء ومن الصمم والبكم والجنون والجزام والسيء الإسقام وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أن وردوا إلى أرض العمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مسجد پہنچے جی